یہ سورت سورت الفاتحہ کے نام سے مشہور ہے. لفظ سورت کیا ہوتا ہے کبھی غور فرمایا آپ نے؟ سورت کس کو بولتے ہیں اور سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، کچھ اور کیوں نہیں کہتے؟ انگریزی میں اس کا ترجمہ عموماً چیپٹر کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں سورت کے معنی کیا ہے؟ مکمل اور کامل اونٹنی، شابش. اس کے لفظی لغوی معنی ہے گڈ. سورت کا لفظ جو ہے، یہ چونکہ قرآن میں بار بار سورت فلان سورت آتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. اچھا بائے دا وے، لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ وہ میں نے ابھی نہیں کیا. اس سے پہلے کہ قرآن پڑھیں، قرآن قرآ سے ہے. قرآن کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوا تھا، بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز. چلیے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. قرآ سے ہے، قرآن کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوا تھا. اچھا سورت کا لفظ سین واو رے، اس کا روٹ ہے سور. سور کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، دیوار پر چڑھنا، دیوار پہ چڑھنا. سور دیوار کو بھی کہتے ہیں. قرآن میں بھی لفظ آتا ہے فدر ببئی نہما بسور لہو باب، کچھ اس طرح آتا ہے. بہرحال اسی سے لفظ سورت نکلا ہے. تو دیوار سے اس کا کیا تعلق ہے سورت کا؟ کہ جس طرح ایک گھر کو دوسرے گھر سے الگ کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ چار دیواری. یہ کنیکشن بتا رہی ہوں کہ سور کا لفظی معنی ہے دیوار، سورت کا معنی نہیں دیوار، سور کا معنی دیوار ہے. ٹھیک ہے، سور دیوار کو کہتے ہیں. دیوار جیسے ایک گھر کو دوسرے گھر سے الگ کرتی ہے، اسی طرح قرآن کی سورتیں اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتی ہیں. ٹھیک، اور پھر سورتن کا ایک اور لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے عربی میں کامل اور مکمل اونٹنی. کامل اور مکمل اونٹنی، یعنی اس کے ڈکشنری میننگ یہ ہے لغوی معنی. لیکن اصطلاحی، پھر آج اصطلاحی آ گیا، آج تو آپ کو اصطلاحوں نے مار ڈالا. لیکن چلیے، تو اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی اسپیشل مطلب جو قرآن نے سورت کا دیا وہ مکمل اونٹنی نہیں ہے اس کا مطلب یہاں، وہ تو اصلی معنی تھا. اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں کیا معنی ہوا؟ ایک مکمل باب یا چیپٹر قرآن کا حصہ جو دوسرے سے الگ ہے. یعنی سورت کی جمع سور ہے، سین واو رے سور. عربی میں سور اور اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سورتیں. تو یہ جو سور القرآن ہیں، قرآن کی سورتیں، ان کے نام ہیں بالکل ایسے جیسے آپ لوگوں کے نام ہیں. آپ کے نام کیوں رکھے گئے؟ نام رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی گھر کا نام، کسی ادارے کا نام، کسی انسان کا نام، ایون لوگ جانوروں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں، ہے نا؟ جی، صرف پہچان کے لیے. نام ان کا ٹائٹل ایز سچ نہیں ہے، کہ عنوان نہیں ہے کہ اس سبجیکٹ پر پھر بات ہو آگے. مثلا اس سورت کا نام الفاتحہ ہے، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی. اب یہاں کو کھولنے والی باتیں نہیں ہیں، ایک میننگ بنتا ہے اس سینس میں بھی کہ قرآن کھولا جا رہا ہے، قرآن کھولتے ہی ایک چیز سامنے آ رہی ہے، یا قرآن کی پری فیس ہے، یا اس کی ابتدا ہے، یا افتتاح ہے، جیسے کسی بھی چیز کی اوپننگ ہوتی ہے، اوپننگ سیرمنی کرتے ہیں، یا کسی بھی چیز کی، یا عمارت کی، یا ہر چیز کی ایک اوپننگ ہوتی. تو یہ بھی ایک طرح سے قرآن کی اوپننگ ہو رہی ہے یہاں سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ نام جو ہے محض اور بس پہچان کے لیے، اس کے اوپر کوئی مضمون یا ایسے نہیں لکھا ہوا. مثلا اگلی سورت کا نام ہے البقرہ. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کا نام اس لیے نہیں کہ اس میں گائے پر مضمون ہے، جیسے ہمارے اسکولوں میں گائے پہ مضمون لکھواتے ہیں نا, تو یہ گائے کے اوپر لکھا ہوا مضمون نہیں. اچھا آپ کہیں گے کہ کیسی بچگانا باتیں ہم کو بتا رہی ہیں اور یہ تو وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ بات اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایک استاد ہیں, ان کے پاس ایک خاتون آئی, بہت ویل ایجوکیٹڈ, ویل ریڈ, بہت اچھی سمجھدار خاتون. آ کے کہنے لگی کہ قرآن نے عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. تو انہوں نے کہا بھی کس طرح کی ہے؟ کہنے لگے کہ آپ دیکھیے کہ پورے قرآن میں بس ایک ہی سورت ہے جو عورتوں کے لیے ہے, النساء, اور باقی سب اس میں کسی عورت کا ذکر نہیں ہے. اب بظاہر تو ناموں کو اگر دیکھا جائے تو واقعی ایک ہی سورت ہے جس کا نام عورتیں ہیں, باقی تو حالانکہ مریم بھی سورت ہے, اس میں بھی عورت ہی کا نام استعمال ہوا ہے. تو بعض اوقات ایسی غلط فہمیاں اس وقت اٹھتی ہیں جب انسان قرآن کے حقیقی مزاج اور اس کی روح سے واقف نہ ہو, اس کا علم نہ رکھتا ہو. تو اس وقت انہیں سمجھانے میں تھوڑی دقت ہوئی کہ جناب کسی بھی سورت کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس میں صرف اس موضوع پہ بات کی گئی ہے, اس سبجیکٹ پہ بات کی گئی, کسی خاص سبجیکٹ کو انڈیکیٹ نہیں کرتا, بس وہ پہچان کے لیے ہے. جیسے آپ اگر عمرہ کرنے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ حرم کے بے شمار دروازے ہیں, باب ملک عبدالعزیز, باب فہد, باب فلان, وہ کس لیے؟ وہاں وہ لوگ کھڑے تھوڑی ہیں یا ان کا وہاں کیا کام ہے؟ کچھ نہیں, وہ صرف پہچان ہے. مسجد نبوی میں ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے دکانوں کے نام ہوتے ہیں, شہروں کے نام ہوتے ہیں, ملکوں کے نام ہوتے ہیں. تو اسی طرح قرآن کی صورتوں کے نام ہیں صرف پہچان کے لیے. کبھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ البقرہ میں گائے پہ مضمون ہے, لہٰذا بچوں کو اگر اسکول سے ملے لکھنے کو تو آپ کہیں وہ قرآن سے لکھ لو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اس نام کا اس صورت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ذکر ہوتا ہے. اگلی بات ہے کہ مکی صورت ہے. قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں پائی جاتی ہیں, کچھ کا نام مکی ہے, کچھ کا نام مدنی ہے. مکی وہ صورتیں ہیں جو مکہ کے دور میں نازل ہوئی, یعنی پہلے 13 سال, خواہ وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی یا مکہ کے آس پاس. مثلاً طائف کے سفر پر آپ گئے تو وہاں بھی قرآن نازل ہوا, لیکن اس صورت کا نام بھی مکی صورت ہی ہوگا, طائفی صورت نہیں ہوگا یا کسی اور شہر کے نام پر نہیں ہوگا. تو یہ ایک تقسیم ہے قرآن کی, اور سمجھنے کے لیے بھی کہ وہ جو مکہ کے دور میں نازل ہوئی, خواہ وہ مکہ کے اندر ہوئی یا آس پاس ہوئی. اسی طرح مدنی دو صورتیں ہیں کچھ, جو مدنی سے مراد ہے مدینہ میں اتری. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدینہ کے اندر ہی اتری, مراد اس سے یہ کہ مدنی دور میں اتری, خواہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ اتری ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرے کے لیے تشریف لے کر وہاں بھی آیات کا نزول ہوا, صورتیں نازل ہوئی, لیکن وہ مکی نہ کہلا پائیں, وہ مدنی ہی کہلا پائیں, کیونکہ وہ دور جو تھا مدنی تھا, مدینہ کا دور تھا. ہسٹری کے دو بڑے ادوار میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے صورتوں کے نام ہیں. پھر اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں, وہ انشاءاللہ آپ علوم القرآن میں پڑھیں گے. ایک الگ سبجیکٹ ہے جو قرآن کا تعارف ہے, ایک طرح سے ڈیٹیل میں تعارف ہے. اس کو اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہلکی سی پہچان تاکہ آپ قرآن سے مانوس ہیں, تھوڑے ان ڈیپتھ مانوس ہو جائیں. اس سورت کے کئی اور نام بھی ہیں, مثلا ام القرآن, ام القرآن, قرآن کی ماں یعنی اصل, القرآن العظیم, الشفا, اس سورت کو سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے. الرقیہ, رقیہ دم کرنے کو کہتے ہیں. تو چونکہ اس سورت کے ساتھ دم بھی کیا جاتا ہے مختلف بیماریوں پر, شفا اس لیے کہا گیا کہ اس کے ذریعے شفا ہوتی ہے, تو یہ اس کے نام ہے. لیکن اصل نام جس سے یہ مشہور اور معروف ہے وہ الفاتحہ ہے. فاتحہ کا لفظ فتح سے ہے, فتح, فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا, ٹو اوپن. تو یہ جو فاتح بن جاتے ہیں نا لوگ, تو وہ اصل میں جو علاقہ وہ فتح کرتے ہیں وہ ان کے لیے کھل جاتا ہے, یعنی وہاں وہ اب آ سکتے ہیں, جو اس سے پہلے ان کا نہیں تھا اب ان کے لیے کھل گیا, کھلی چھٹی ہے, جہاں چاہیں جائیں, کیونکہ وہ اب ان کا اپنا ہو گیا, کیونکہ انہوں نے فتح کر لیا. فتح کر لیا کا مطلب یہ کہ اس کے دروازے کھول لیے. تو اس سے قرآن کھل رہا ہے, ابتدا ہو رہی ہے, اوپننگ ہو رہی ہے, پری فیس ہے قرآن کا, اور ایک طرح سے خلاصہ بھی ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کا ایک نچوڑ ہے اس سورت کے اندر. بہت ہی اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر اس کا پڑھنا ضروری قرار پایا. ہم دن کی 5 نمازوں میں کم از کم 17 فرض پڑھتے ہیں, فرض نمازیں. اور صرف اگر فرض بھی ہوں, اگرچہ صرف فرض نہیں پڑھنے چاہیے, سنت اور وتر وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر کوئی شخص صرف فرض بھی پڑھ رہا ہے تو ہر روز 17 سورت الفاتحہ دن میں پڑھ رہا ہے. اسی لیے اس کو السبع المثانی بھی کہا گیا ہے. یہ لفظ ذرا سا انفیملیئر ہوگا لیکن کوئی بات نہیں. انفیملیئر لفظ بھی بعض وقت بولنے اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ سنیں گے تو فیملیئر ہوں گے, ورنہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو سبع کا مطلب ہے 7, مثانی دہرائی جانے والی, بار بار ریپیٹ کی جانے والی. یعنی 7 ایسی آیات جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں, یعنی دن میں کئی دفعہ ہم ان کو پڑھتے ہیں, کئی دفعہ دہراتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے یہ, کہ قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی. اب مجھے اجازت دیجئے حدیث کے الفاظ عربی میں کوٹ کرنے کی. جس طرح قرآن عربی میں پڑھنے کی ایک لذت ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عربی میں دہرانے سے ایک خاص سکون اور سرور حاصل ہوتا ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے کہ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها, اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے, بارونق کر دے, جو شخص میری بات سنے پھر اس کو یاد کر لے, پھر اسے آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنا. کیونکہ بہت سے سننے والے سنانے والوں سے اچھے ہوتے ہیں, زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, زیادہ اچھی طرح بات سمجھ لیتے ہیں. آپ میں سے کئی لوگ مجھ سے کہیں زیادہ اچھے ہوں گے سمجھنے میں, چیزوں کو حاصل کرنے میں. لیکن اگر کوئی بتانے والا زیادہ اچھا نہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بتا رہا ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بتا رہا ہے, اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے. خیر, تو حدیث کے الفاظ عربی میں ہوں گے, کوئی بات نہیں, ترجمہ نہ بھی آتا اور نہیں لکھ سکتے عربی نہ لکھے, پریشانی کی ضرورت نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ سن تو لیں, سننا گوارا کر لیں بس. پہلا مرحلہ کسی بھی چیز سے مانوس ہونے کا کیا ہے, لسننگ. تو لسننگ شروع کر دیں, کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ اتنا آپ کے برین میں سٹور ہو جائے گا کہ کبھی ابل پڑے گا, نکل آئے گا باہر. ابھی کیا ہو رہا ہے, فیڈ ہو رہا ہے, فیڈ کرنے دیں مجھے. اور کسی دن آپ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, تو بچہ کیا کرتا ہے, ایک دم بول پڑتا ہے نا, بول اٹھتا, بڑے بڑے لفظ بولنا شروع کر دیتا. وہ کیسے, پہلے سن رہا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ جب شاید 40-60 or 70 سن لیتا ہے ایک بچہ, تو پھر اسے بولنے میں آسانی ہو جاتی. تو بہت سی احادیث ایسی ہوں گی کہ جو کم از کم اتنی دفعہ دہرائی جائیں گی تو اس میں آپ خود ہی بول پڑیں گے انشاءاللہ. خیر, قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. اور الصلاۃ سے مراد یہاں سورۃ الفاتحہ ہے. اس کا پہلا آدھا حصہ اللہ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا حصہ دعا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے مانگتے ہیں. جب ہم تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, پھر جب ہم مانگتے ہیں تو ہم کو عطا کر دیتے ہیں. مانگنے کا سلیقہ اور ادب بتایا گیا. اور اس سورت کی اہمیت کا تو آپ نے اندازہ کیا کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, جیسے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آتا ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی. یعنی نماز ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے. اور اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے قرآن میں اس کو رکھا گیا. کیا کہتی ہے سورت, کیا چیز ہے اس میں کہ جس کی وجہ سے اس کی اتنی اہمیت ہے. ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ یہاں پر لفظ جو ال ہے یہ سب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً الفاظ کے ساتھ ال لگا ہوتا ہے، مثلاً الرحمن، الرحیم، العالمین. اگر یہ ال ہٹا دیں تو یہ سب اردو کے لفظ ہیں. ال ہٹا دیں العالمین سے تو اردو میں عالمین بولتے ہیں آپ، الرحمن رحمان بولتے ہیں، رحیم بھی بولتے ہیں. الدین میں سے ال ہٹا دیں دین بولتے ہیں آپ، المستقیم میں سے ال ہٹا دیں مستقیم بولتے ہیں. تو ال جو ہے عربی زبان میں ناؤن کے ساتھ لگتا ہے ہمیشہ، ورب کے ساتھ نہیں لگتا، اور کسی بھی ناؤن کے ساتھ لگ کر اس کو خاص کر دیتا ہے، پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، خاص کے معنوں میں آتا ہے. جیسے انگریزی کا حرف دی ہے، ٹی ایچ ای دی. تو ال کے دو مشہور معنی ہیں یا مفہوم ہیں، ایک استغراق، دوسرا اختصاص. یہ ذرا سی بھاری لفظ ہے لیکن صرف سن لیں، بے شک نہ لکھیں. استغراق غرق ہونے سے، یعنی جس چیز کے ساتھ ال لگ جائے وہ سارے کو لے ڈوبتا ہے، سارا ہی بیچ میں لے آتا ہے. اور اختصاص خاص کرنے سے، یعنی کسی بھی عام چیز کو خاص بنا دیتی، اسپیشل کر دیتی. اب ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ال کا لفظی ترجمہ سب نہیں ہے. اگر آپ ڈکشنری میں ال کا ترجمہ سب ڈھونڈنے لگے تو ملے گا نہیں، لیکن گرامیٹیکلی اس کی خصوصیت ہے، یعنی اس کی روح میں یہ چیز ہے کہ ال کہیں استعمال ہوتا ہے تو دو وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے اس کی جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو عموماً سب یا تمام یا اصل کے معنوں میں کر لیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں ال آیا آپ زبردستی ترجمہ اس کا کریں. وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اتنا یوز ٹو ہو جاتے ہیں آپ ال کے ساتھ اور ال کے بغیر پڑھتے پڑھتے، کہ جہاں ال آتا ہے تو آپ کے سب کانشیس میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ خاص چیز کی بات ہو رہی ہے، خاص بات ہے. بس مثلاً اب یہاں ہم جب کہتے ہیں العالمین تو اس میں ہم نہ اصل ترجمہ کریں گے، نہ سب کریں گے، نہ تمام کریں گے. وہ تو عالمین کی جمع کی وجہ سے تمام کا لفظ بول رہے ہیں، ورنہ ضروری نہیں کہ ال کا ترجمہ آپ کریں گے. اب مثلاً الرحمن کا ترجمہ آپ خاص رحمان نہیں کریں گے، الرحیم خاص مہربان نہیں کریں گے، کیونکہ ال انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے اندر یہ روح پائی جاتی، جہاں بھی لگ گیا بس ہم کو معلوم ہے اب. لیکن سب سے پہلے یہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، الحمد، سب تعریف، خاص تعریف، اصل تعریف. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس لیے تعریف اس کی. اور کیا وجہ ہے؟ الرحمن، الرحیم، بہت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے. اور بھی کوئی وجہ ہے؟ ہاں، مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اس لیے تعریف اسی کی. اچھا، اگر تعریف اسی کی تو خالی تعریف سے تو بات نہیں بنتی، کچھ کرنا بھی چاہیے. مثلاً ایک شخص کا آپ پر احسان ہو اور جواب میں آپ صرف اس کی تعریف کرتے رہیں اور اس کی بات کوئی نہ مانے، ہے نا؟ تو اس تعریف کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً ایک بچہ جس پر ماں کا احسان ہوتا ہے، پیدا کرتی ہے، پالتی پوستی ہے، بہت محبت کرتی، بہت کیئر کرتی ہے، تو بچہ جواب میں کہے کہ ماں میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. ماں کہے اچھا بچے ذرا پانی لا کے دو مجھے. یہ نہیں ہوتا مجھ سے، یہ نہ کہیں، ویسے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اور ماں کے گلے میں باہیں ڈال لے اور اس کو پیار کر کر ماں آپ بہت اچھی ہیں، دل چاہتا ہے سارا وقت آپ کے پاس بیٹھے، لیکن مجھے کام نہ کہا کریں، کچھ کرنے کو نہ کہیں. ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی کچھ معاملہ ہے. تو صرف تعریف کافی نہیں، ایاک نعبد، عبادت بھی ضروری ہے. اور عبادت کیا ہے؟ اطاعت. کیسی اطاعت؟ عبد، عبد والی، غلام والی. جیسے ایک آقا کے آگے غلام ہوتا نا، آقا جو کہتا ہے وہ کرتا چلا جائے. آج کل تو غلامی نہیں، چلے سروینٹس کا ہی معاملہ دیکھیں کہ جو کسی کا سروینٹ ہوتا ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ مالک جو کہے وہ مانتا چلا جائے، یس سر کرتا چلا جائے اور کر کے بھی دکھائے، صرف زبان سے یس سر نہ کرے. اور عبادت دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ایاک نستعین بھی ساتھ ہی کہ صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی کریم ہے، نچوڑ ہے، مغز ہے، ساری عبادت کا اصل حصہ. جیسے دودھ اگر آپ بوائل کریں تو اس کی جو اصل ویلیو ہے وہ کیا ہوتی؟ کریم اوپر آ جاتی، زیادہ جو اس کی غذائیت ہے وہ کریم کے اندر ہو جاتی. بہرحال وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی طرح ساری عبادتوں میں اصل لطف جس چیز کا ہے وہ دعا ہے. نماز کے اندر دعا، نماز کا تو معنی ہی دعا ہے، نماز کے بعد دعا، روزے کے ساتھ دعا، حج میں دعائیں، قرآن کے بعد دعائیں. دعا جو ہے یہ عبادت کا حصہ ہے، بلکہ اصل حصہ ہے. کوئی بھی عبادت دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور دعا کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، پکارنا کہ ہمیں مدد چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لیے دونوں ساتھ ساتھ. اب مانگنے والی دعائیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کے مانگنے کی ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، درست راستہ. وہ کیا ہے؟ الاسلام، اسلام کا راستہ دکھا. ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے ہم میں سے، اور اپنے آپ کو درست بھی سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. اپنی غلطی کو دیکھنا سب سے مشکل کام ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے نشان بتا دیے کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا. اس لیے کیا سکھایا گیا؟ کہ یوں مانگو، اللہ ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن سے تو خوش ہو گیا، جن پر تیرا انعام ہو گیا، اور پھر ان کا نہیں چاہیے، یعنی کیا چاہیے وہ بھی بتا دیا اور کیا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر چیز مکمل ہوتی ہے نا اپنے جوڑے سے. تو ایک حصہ کیا ہے؟ یہ چاہیے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہ نہیں چاہیے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ، گمراہ ہونے والوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے. یہ تو تھا اس سورت کا خلاصہ. ٹھیک، ایک سیکوینس بنتی ہے اس طرح. الحمدللہ، پورے قرآن کا خلاصہ، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے. حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لیے بھی، کیونکہ جس کی تعریف کی جاتی ہے تو ایک طرح سے اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کی کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، یا کسی کا آپ اپنے لیے احسان محسوس کرتے ہیں، اور آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے، تو آپ کے زبان سے کیا نکلتا ہے اس کے لیے؟ تعریف کے کلمات. یہ تعریف کے کلمے کا زبان سے نکلنا دراصل کیا ہے؟ شکریہ کا اظہار کہ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، تو جواباً میں آپ کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہوں. اسی لیے خالی حمد یعنی صرف تعریف خوش آمد کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ محبت کے، نعمتوں کے ملنے پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کا ایک اظہار ہے. مثلاً جب آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جواب میں وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے. اور یاد رکھیے کہ زبان وہی کچھ اگلتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. دل میں اگر نفرت ہو، عداوت ہو، بدگمانی ہو، تو زبان سے کبھی آپ کسی کے لیے اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے. اگر دل میں محبت ہو تو زبان بے اختیار انکانشسلی اچھے الفاظ استعمال کرے گی، آپ بے اختیار ہو جائیں گے. الحمدللہ کہنا بھی ایک بے اختیاری کی کیفیت ہے اور ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں خواہ کتنا بھی کچھ ہو، جب تک وہ زبان پہ نہیں آتا تو دوسرے کو یقین نہیں آتا. اور جب انسان زبان پہ ایک بات لے آتا ہے تو خود اپنا بھی یقین بڑھتا ہے، یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حق ادا ہو گیا. تو الحمدللہ پورے دین اسلام کو اگر ایک لفظ میں آپ سمجھے تو الحمدللہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو کچھ بھی بھلائی اور بڑائی دی ہے، کسی بھی سنس میں جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے سب اس کی طرف سے ہے. جواب میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں، مگر وہ تو کسی چیز کا ضرورت مند ہی نہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں ہم اپنے اچھے جذبات احساسات کا زبان سے اظہار تو کر سکتے ہیں اور اس اظہار کے ذریعے اس کو خوش تو کر سکتے ہیں. اللہ کا حق کبھی کوئی ادا نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے، لیکن جو جتنا بھی اس کے احسانات کا ممنون ہوتا ہے اتنا ہی اس کے شکر ادا کرنے کے لیے پھر تڑپتا ہے. اسی لیے الحمدللہ کا لفظ حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملا المیزان، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. میزان وہ جگہ ہے نا کہ جہاں ہمارے نیک اعمال تولے جائیں گے، ترازو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی اتنی قدردانی کرتے ہیں کہ جب یہ میزان پہ رکھا جاتا تو اکیلا یہی ایک اسے بھر ڈالتا ہے. اب یہ ایک بڑی مبالغے والی بات ہے، اور مبالغہ زبان کا حسن بھی ہوتا ہے اور ایک چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بھی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ دعاؤں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہترین دعا ہے. دعا کیسے ہو گئی؟ یہ تو شکر ادا ہو رہا ہے، دعا کیسی؟ ہاں اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے نعمتوں پہ شکر کیا میں تم کو اور زیادہ ضرور با ضرور دوں گا. تو گویا شکر ادا کرنا اور نعمتوں کی دعا ہے، چاہے ہم ڈائریکٹلی نہیں بھی مانگ رہے، پھر بھی ہم اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں، اس کی رحمت کو جوش ملا رہے ہیں. اور جب اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہر کام آسان ہو جائے. الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے، خاص شکر اللہ کے لیے، خاص تعریف اسی کے لیے، اصل تعریف ہی اس کے لیے. کیوں بھائی، کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کسی اور کے پاس جو بھی کوئی خوبی ہے، کسی کے پاس جو بھی کوئی خوبی ہے، خواہ کسی کی شکل اور رنگت میں ہے یا کسی عقل کی شکل میں ہے، یعنی بہت انٹیلیجنٹ ہے کوئی شخص، بہت مالدار ہے، بہت اچھی اولاد رکھتا ہے، کچھ بھی، وہ سب بھی دراصل اسے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، اس کا سورس بھی اللہ ہے. تو اصل تعریف پھر اللہ ہی کی ہونی چاہیے، تعریف کے اصل لائق اور مستحق پھر وہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں کسی بھی بات پر، مثلا آپ دیکھیں فلاں شخص کتنا خوبصورت ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ اس کو یہ حسن دیا کس نے؟ کیا اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال ہے اس میں؟ اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو اس میں اس کا اپنا ذاتی کیا حصہ ہے، اس کو کیسے کریڈٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ نہ اس نے اپنی آنکھیں خود ڈیزائن کی، نہ اپنا ہونٹ، نہ اپنا رنگ، نہ سکن، کچھ بھی نہیں. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، سبب وہ ہے، تو اصل تعریف پھر اسی کی ہے نا. اگر کوئی شخص مال رکھتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں اس کے پاس علم بہت ہے اس لیے مال بہت ہے، بہت ڈگریز ہیں اس کے پاس اس لیے اس کی سکلز بہت اچھی ہیں تو اس کی جاب بہت اچھی مثلا، یا بزنس بہت اچھا. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن بہت سے علم والے پھر بے روزگار کیوں ہوتے ہیں؟ بہت سے ماہر اور قابل لوگ کوئی کام نہیں کر پاتے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا عزم نہیں، آزمائش ہے ان کے لیے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ مت سوچو کہ جو کچھ تمہیں ملا وہ تمہاری قابلیت کی وجہ سے ملا، تمہاری کسی کوالٹی کی وجہ سے ملا، اس کا اصل سبب اللہ ہے، وہ دیتا ہے. تو اس لیے تعریف بھی اسی کی، الحمدللہ. اور اسی طرح اگر کوئی آپ کی کبھی تعریف کرے تو اس وقت بھی یہی جملہ بولنا چاہیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اس قابل بنایا. اس تعریف کی بنا پہ تکبر میں مبتلا ہونے کی، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ لینے کی، مغرور ہونے کی، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. جو چاہے تو لمحوں میں چھین لے. ایک شخص بہت ہیلدی، بہت ایکٹیو، بہت لائیولی ہے، لیکن کئی دفعہ آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ اچانک لمحوں میں انسان چلے گئے اور پیچھے باتیں ہی رہ جاتی ہیں کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، اس لیے کہ بھول چکا تھا کہ اس کے اوپر ایک اور طاقتور ہستی ہے جو دراصل اس ساری طاقت کا سبب ہے.